الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر سنۃ التی قبلہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، صوموا عاشوراء وخالفوا فی الیہود، وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما۔ وكان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر، ومن الاول باحه وبركه التوسعه في اعياله، فقد قال عليه الصلاه والسلام، من وسع على اعياله في النفقه يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، ومن الصان اتخاذ عيدا وموسما او اتخاذ ماتما من المراثي والنياحة والحزن بذكر مصائب أهل البيت واتخاذ الضراء والأعلام وما يقال من الملاهي والشرك والآثام۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ معزز خواتین و حضرات، کل یا پرسوں انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے محرم، اور اس کے ساتھ نیا ہجری سال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو گم کر چکے ہیں، اپنے اقدار اسلاف کے طریقے گم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس سن کو بھی گم کر چکے ہیں، یہ جو ہمارا سن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، اس کو بھی گم کر چکے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی عمر پیدائش کیا ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ کہ فلاں جنوری فلاں سن۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ 17 ربیع الاول فلاں سن، نہیں بتائے گا، پتہ ہی نہیں۔ سوائے رمضان شریف کے اور عید کے چاند دیکھنے کا شاید کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے جتنی عبادات ہیں وہ سب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں جرمنی میں تھا تو ایک دن میں اپنے آفس گیا تو جو سیکرٹری تھی مجھے کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں نے کہا کیا کہا؟ ہیپی برتھ ڈے۔ میں نے کہا میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے پاس کاغذات پڑے ہوئے، آپ کا 24 اپریل 1954 لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمارا ڈیٹ نہیں ہے، ہمارا ڈیٹ اور ہے، وہ اسلامی تاریخ ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ بس وہ پھر چپ چپ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا تعارف ان چیزوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو کہ ہماری ہیں۔ اس طرح یہ ہماری زبان، یہ بھی ہم گم کر چکے ہیں۔ اسرائیل جب بنا تھا تو بن گوریان جو اس کا وزیر اعظم بنا ہوا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی اس بات پر کہ ہماری سرکاری زبان کون سی ہونی چاہیے۔ چونکہ یہودی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، رشیا میں، ایشیا میں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولی کی، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ بن گوریان چپ تھا۔ آخر میں اس نے کہا کہ نہیں، عبرانی ہونا چاہیے، ہماری اپنی زبان کیا ہے؟ عبرانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندہ قوم۔ جو اپنے اقدار کو، حالانکہ ابراہیمی زبان مردہ زبان ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے، لیکن وہ اپنی زبان کو دوسروں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ کے پاس پورا ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، ہم اس کو نہیں سامنے رکھتے. یاد رکھیے، ماشاءاللہ یہ فیڈرل بورڈ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں، میں ابھی جتنا مرتبہ آپ مجھ سے اسٹام بھروا سکتے میں بھروا کے لکھ دیتا ہوں. کوئی شخص، کوئی ملک کسی غیر کی زبان میں ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا. کوئی ملک، کوئی شخص کسی غیر ملک زبان میں ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، ترقی پذیر ہو سکتا ہے. یہ بات فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر. مجھے مثال دے دے کوئی، کوئی ملک ایسا ہے جو ترقی یافتہ ہو اور کسی غیر ملک کی زبان نہیں؟ چائنا سب سے مشکل زبان، لکھنے کے لحاظ سے بھی، بولنے کے لحاظ سے بھی. کیا وہ اپنی زبان چھوڑتے ہیں؟ جاپان، کیا وہ اپنی زبان چھوڑتے ہیں؟ جرمنی میں تھا تو ایک بڑے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ میرے اپائنٹمنٹ تھی، کسی نے بھیجا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کی، اس نے مجھ سے، میرے ساتھ جرمنی میں بات کی، جرمن لینگویج. مجھے کہتے ہیں کہ آپ جرمن زبان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی ابھی آیا ہوں، مجھے جرمن زبان نہیں آتی. پھر کہتے ہیں میرے میں آپ کا علاج نہیں کرتا. علاج سے پیسے مجھے واپس کر دیے، علاج نہیں کیا میرا. تو جس نے مجھے بھیجا تھا ان کو میں نے جب کہا تو اس نے بڑا افسوس کیا تھا، یہ تو بہت اچھا ڈاکٹر تھا، میں کیا کروں. ہاں جی، تو یہ بات ہے، ہم لوگ دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہیں. جو دوسروں کے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. دے کینٹ بی لیڈرز، دے آر آلویز لیڈ. تو اس وجہ سے ہم لوگ کی باتیں یہ اس وجہ سے سامنے آ گئی، ماشاء اللہ، محرم کے مہینے کے لحاظ سے، کہ محرم کا مہینہ ہمارے ہجری سن کی ابتدا ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کہ جو زندہ قومیں ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مشاہیر کو گم نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا چیزیں ہم گم کر چکے ہیں. اب یکم محرم کو کون سا واقعہ ہوا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ بھائی دن ہم مناتے نہیں ہیں، یہ منانے والا کام ہمارا نہیں ہے، وہ اور لوگوں کا ہے. لیکن یاد رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا مقصود ہے، منانا مقصود نہیں ہے. اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کو یاد رکھے اور دن نہ منائیں، اگر عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو، فراست کو یاد رکھے اور دن نہ منائیں تو مقصود حاصل ہے، اور اگر دن منائیں خوب دھڑلے سے اور ان کے طریقے پہ نہ چلے، ان کا طریقہ میں معلوم ہی نہ ہو، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا. ہاں جی، اور ایک صحابی جو قیصر کے دربار میں عمر بن بلایا گیا تھا، ان سے پوچھا قیصر نے، خلیفہ امیر المومنین کیسے ہیں؟ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو قیصر حیران ہو گیا، کہتے ہیں دھوکہ نہ دینا یہ تو یعنی ایمانداری ہے کہ ایمان والے، اور دھوکہ نہ کھانا یہ عقل مندی ہے، یعنی عقل مند ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شان تھی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں سویڈن، ناروے وغیرہ میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اس میں عمر لاز باقاعدہ عمر کے نام سے نافذ ہے، عمر لاز. یعنی وہ سوشل سیکیورٹی کے قوانین جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسٹیبلش کیے تھے، وہ باقاعدہ نافذ ہے. اور ہمارے ہاں یاد بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مشاہیر کو بھی گم نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اب ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ابھی انشاءاللہ محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں جو 10 محرم ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس عاشورہ کا تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کو، عاشورہ کو، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں روزہ رکھ دیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اس دن نجات ہوئی تھی فرعون سے۔ فرمایا پھر تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ یہ روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ ہمارے ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب مسلمان تھے، سب اسلام کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے ہیں، تو یہ پھر سب سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جائے گی، کہیں مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ فرمایا اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی زیادہ رکھوں، یعنی دو روزے۔ جب دو روزے رکھ لیں گے مشابہت ختم ہو جائے گی۔ اب اصل چیز کو ختم نہیں کیا، مشابہت سے بھی نکل گئے۔ تو ہم لوگ یا 9-10 کو رکھتے ہیں یا پھر 10-11 کو رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وقال علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر سنۃ التی قبلہ، سیام و یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر سنۃ التی قبلہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا 10 محرم، تو ایک سال پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، ایک سال پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبل یوما وبعد یوما، عاشورہ کا روزہ رکھا کرو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ یا ایک دن پہلا روزہ رکھو یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ تو فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور ساتھ ساتھ مشابہت سے بھی نکلنے کا حکم ہو گیا۔ اس سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے کہ مشابہت کسی بھی باطل مذہب کے یا باطل لوگوں کے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ دیکھو اتنی اچھی چیز کو بھی ساتھ نہیں ملا ہے، یعنی کچھ فرق ڈال کے جو ہے نا اس کو قبول فرما لیا۔ اور آج کل مشابہت کوئی مطلب ہی نہیں سمجھا جاتا، بس وہ لوگ کرتے جاتے ہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں، یہودیوں کی، ہندوؤں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے بہت سے رسومات جو ہیں وہ ہندوؤں سے آ گئے ہیں، تھوڑی تحقیق کر لیں، ہندوؤں سے آئے ہیں، اس میں مشابہت کلم کلہ ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ کچھ یہود و نصارہ سے آئی ہوئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کم از کم ان کے شاعر سے تو بچنا چاہیے نا۔ اگر ویسے مثال کے طور پر کپڑا وپڑا کی کوئی بات ہو تو الحدہ بات، لیکن شاعر جو ہیں وہ تو اس سے تو کم از کم بچنا چاہیے۔ لہذا اس پر غور کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے شاعر کون سے ہیں۔ میں اس وقت اس پہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے مارو پر چڑھائی کی، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، وہ دن کی بات ہوتی ہے بھائی، دن کی بات کیا بات ہے، اس میں کسی پہ چڑھائی تھوڑی ہے، وہ تو خیرخواہی والی بات ہوتی ہے۔ تو خیرخواہی کی بات ہے، دین و نصیحت، دین خیرخواہی ہے۔ لہذا جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ ملے تو ان کی خیرخواہی میں ان کے فائدے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا ایک اور فائدہ بھی بتایا، عاشورہ کے دن کا، فرمایا وكان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. فرمایا کہ عاشورا کا روزہ پہلے رکھا جاتا تھا رمضان شریف کے فرض ہونے سے پہلے، جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کے بعد پھر فرمایا چاہے کوئی روزہ رکھے چاہے کوئی روزہ نہ ملے مستحب ہو گیا. اور یاد رکھو کہ جب کوئی چیز پہلے فرض ہوتی ہے اور پھر بعد میں مستحب ہو جاتی ہے تو باقی مستحبات سے وہ زیادہ آگے کی بات ہوتی ہے. تہجد کی بات لے لیں، پیغمبروں پہ فرض، مطلب عام لوگ پہ فرض نہیں، لیکن اس کا اور باقی نوافل کا کتنا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو اس وجہ سے اس روزے کا اہتمام باقی نفلی روزوں کے مقابلے میں کافی اونچے درجے کی چیز ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور آگے یہ فرمایا وَمِنَ الْأَوَّلِ بَاحَةً وَبَرَكَةً اسْتَوْسِعَتْ تُوْفِيهِ عَلَىٰ عَيَالِهِ. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے عیال پر اس دن وسعت کرے خرچ کے لحاظ سے، اپنے عیال کے اوپر وسعت کرے خرچ کے لحاظ سے. وہ کیا ہے؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ عَيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. جس نے اپنے عیال کے اوپر وسعت کی یوم عاشورا کو تو پورے سال ماشاءاللہ ان کو وسعت حاصل ہوگی رزق میں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. آج کل مہنگائی، ٹھیک ہے جی مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھو برکت والی چیزوں کو تو اختیار کرنا چاہیے نا. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ برکت دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کو مانتے سب ہیں لیکن ہوتا کیسے نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا لیکن ہے. بعض لوگ کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، بعض لوگ کے اولاد میں برکت ہو جاتی ہے، بعض لوگ کے علم میں برکت ہو جاتی ہے، بعض لوگ کے ماشاءاللہ سوچ فکر میں برکت ہو جاتی ہے. تو یہ برکت جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس چیز میں بھی عطا فرما دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جس چیز میں ایک وعدہ ہو یا یعنی اس میں خبر ہو، اشارہ ہو، ایسی چیزوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دروازے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حاصل کرنے کے. مثلاً ایک حدیث شریف ہے جو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، ساتھیوں سے عرض کرتے رہتا ہوں، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخل الجنة بالسلام، رواہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے سلام پھیلاؤ. سبحان اللہ، آج کل یہ بہت کم ہو گیا ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. کم از کم اس علاقے کے بارے میں کہتا ہوں کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، سلام اسلامی ختم، سلام اسلامی ختم ہے، سلام جان پہچان والا موجود ہے. میں جب پہلی دفعہ آیا تو جب میں نے سلام کیا کسی کو تو چونک پڑا کہ بھائی کون سا رشتہ دار آ گیا، کون سا ملنے والا آ گیا. پھر جب میں آنکھیں جھکا کے آگے گزر گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو ویسے سلام کیا ہے. پھر اس کے بعد میں سلام کرتا رہا حتیٰ کہ الحمدللہ اس علاقے میں سلام شکر رائج ہو گئے. پھر اس کے بعد اگر مجھے خیال نہیں ہوتا تو وہ سلام کر لیتا. مقصد یہ کہ سلام پھیلانا چاہیے. اب دیکھو حکم بھی ہے نا افشوا السلام، تو سلام کو پھیلانا چاہیے. یہ دعا ہے، ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یہ بھی دعا ہے. ہاں جی، اس طریقے سے ملے السلام علیکم بہترین دعا ہے. مجھے خوب یاد ہے مولانا محمد عمر پالین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریونڈ میں ایک دفعہ میں حاضر ہوا تھا حضرت کے پاس، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جیسے حضرت تشریف لائے تو ایک جماعت کے ساتھیوں کے جمع غفیر اندر گھسایا، دو صفوں میں کھڑے ہو گئے اور حضرت کی طرف متوجہ کہ حضرت سے کوئی بات کر لیں. تو حضرت نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بزرگ اور دوستو میں نے بہت بڑی دعا آپ کے لیے کی ہے، اب مہربانی کر کے چلے جائیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں نے بہت بڑی دعا آپ کے لیے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ بڑی دعا ہے، یہ بڑی دعا ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی ہو، تو کتنی بڑی دعا ہے. ہاں جی، تو یہ دعا آپ کسی کو دیں تو آپ یقین جانیے جو دعا کسی مسلمان کو کوئی دیتا ہے فرشتے اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں. تو آپ اگر کسی کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں تو فرشتے آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ کے لیے ایک بڑی رحمت والی چیز ہے. تو اس وجہ سے سلام کو پھیلانا چاہیے، اپنے ساتھ خیر ہے، اور وہ جواب میں بھی پھر کہتے ہیں وعلیکم السلام، بلکہ بتاتے ہیں کہ ذرا بہتر طریقے سے، جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر کہہ دے وعلیک، پھر اسی پہ رک جائے، کیونکہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا ہے مسنون طریقہ اس پہ رک جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے۔ دوسری بات، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ چیز بھی تقریباً ختم ہے، بہت ریئر ہے، اور جو ریئر ہے اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو کھانا کھلانے کا باقاعدہ ترتیب ہونی چاہیے، یعنی اس کے لیے کوئی انتظام ہونے، پہلے گاؤں کی حالت یہ تھی، اگر کوئی مہمان آتے، حجرے ہوتے تھے ہمارے ہاں، تو حجرے کا مہمان ہوتا تھا، اور ہر ایک آدمی اپنے گھر میں اپنا کھانا اور ساتھ مہمان کا کھانا بھی لاتا تھا، ایک دو آدمیوں کا کھانا لے آتے تھے، وہ سب جمع ہو کر سب کھاتے، ماشاء اللہ مہمان ادھر ٹھہر جاتے، باقی لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے، کتنا خوبصورت طریقہ تھا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، بھائی ایک آدمی کا کیا فرق پڑتا ہے گھر میں اگر مطلب وہ کر لے۔ تو اس طریقے سے ماشاء اللہ، پہلے ہمارے گاؤں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ کم از کم جو میں جانتا ہوں، ایک روٹی فالتو پکائی جاتی تھی، ایک روٹی فالتو پکائی جاتی تھی، اور وہ باہر کوئی جگہ بعض لوگوں نے بنائی ہوتی تھی جہاں پر رکھی جاتی، اور جو لینے والے آتے تھے، جو طالب علم ہوتے تھے یا کوئی اور ماشاء اللہ اس طرح، تو وہ حضرات آتے تھے اور وہیں سے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ہاں جی، یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اور باقاعدہ عورتوں سے میں نے سنا تھا کہ اس وقت وہ کہتی تھی کہ کچھ کھانے والی چیز گھر سے باہر جانی چاہیے، ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے، کوئی کھانے والی چیز گھر سے لوگوں کے لیے باہر جانی چاہیے، ورنہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کھانے والے نظام جو ہے نا پھر دوبارہ رائج کرنا چاہیے۔ تیسری بات، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، یہ چیز بھی تقریباً اب ختم ہے، باقی لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی ہوگی، رشتہ داروں کی معمولی بات برداشت نہیں کی جائے گی، اور باقی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں برداشت ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو جانتے نہیں کہ دین ہے کیا، اگر ہم لوگ اس میں صبر سے کام لے، عزیمت سے کام لے، اور اگر رشتہ دار ہمیں تنگ کرو، مثلا ہوتے ہیں بعض طرح تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اگر ہم صرف ان کا اس لیے خیال رکھیں ہمارے رشتہ دار ہیں اور اللہ نے ان کا ہمارے اوپر حق رکھا ہے، تو ہم ان کے حق کا خیال رکھیں، یہ نہیں کرتے تو ان کی بات ہے، ہمیں تو جو کہ ہم تو کریں نا، یہ بہت اعلی ظرفی کی بات ہے، اس پر اللہ پاک بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ ہاں جی، تو صلہ رحمی کرنے چاہیے۔ اور آخری بات کیا ہے، وصلوا والناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام، جس وقت لوگ سو رہے ہو اس وقت تم نماز پڑھو، کون سی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اس وقت خاموشی کے ساتھ اٹھو، دوسروں کو تنگ نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، آرام کے ساتھ ماشاء اللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آہوازاری شروع کر لو، نماز قائم کر لو، بہت خوبصورت نماز ہے، ایسی نماز ہے کہ اگر کسی کا دل اس میں لگ گیا نا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو روزانہ ملتا ہے۔ ہاں جی، یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا بہترین طریقہ ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بعض اچھے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ولایت کی کنجی ہے، یہ جو جو تہجد کی نماز، یہ ولایت کی کنجی ہے، کیونکہ جس نے اللہ کے سامنے اس وقت کڑا ہونا سیکھا، تو گئے اللہ نے اس کو اپنی طرف مائل فرما دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا بظاہر پھر اس کے بعد کیا کمی رہ گئی۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا، شروع اس سے کیا تھا کہ جو اس قسم کے وعدے ہوتے ہیں نا، ان وعدوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، کیونکہ اللہ پاک نے دینے کے دروازے بنائے ہوئے۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں بھائی پورے دن تو نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، بھائی میں کہتا ہوں مجھے بھی پتہ پورے دن نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کسی کو قبول فرما دے ان چاروں کی وجہ سے، اور پھر ان کو پورے دن نصیب فرما دے، تو کیا مشکل ہے، قبولیت اس میں ہو جائے اور پھر اللہ پاک پورے دن پر چلنا نصیب فرما دے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ ماشاء اللہ اس باتوں کا خیال رکھے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں تم مجھے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دورانوں کے درمیان ہے، ان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا. لہذا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے فرج کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی گناہوں کی یہ یوں کہہ سکتے ہیں فیکٹریاں ہیں، یہ اللہ پاک ہماری وفات فرما دے. تو اگر یہ گناہوں کی فیکٹریاں بند کر دیں اور یہ چار چیزیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں یہ فیکٹریاں کھول لیں تو سبحان اللہ کیا بات ہو جائے گی. تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ انسان جب بھی صبح اٹھے تو ارادہ کر لے ان چیزوں کا، اور جو بھی نیک کام ہوتے ہیں ان کے ارادہ کر کے اٹھیں. اگر ارادہ اس نے کر لیا ہے اور اگر وہ عمل نصیب نہیں ہوا، پھر بھی اس کو ایک اجر مل جائے گا، اس ارادے کی وجہ سے ایک اجر مل جائے گا، وہ واپس نہیں لیا جائے گا. اور اگر حکم پر عمل ہو گیا سبحان اللہ، پھر تو 10 گنا اجر کم از کم ہے، تو وہ ماشاء اللہ مل جائے گا. اور جو یہ جو مطلب یعنی فوت جس کو کہتے ہیں نا، ویسے حکمی موت جس کو ہم نیند کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے استغفار اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے. جو گناہ اس دن ہو چکے اس سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. بس اس کو اپنے لازم سمجھے، صبح اٹھتے ہی نیک کاموں کا نیت اور رات کو سونے سے پہلے پہلے تمام گناہوں سے توبہ، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے وہ کرنا. تو یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو بڑھانے کا بہت بڑا سورس ہے ان شاء اللہ العزیز. خیر وقت کم ہے، ایک ضروری بات اس کرنا چاہتا ہوں جو محرم کے حوالے سے. محرم میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو دل کو دلانے والے، مطلب پریشان کرنے والے، لیکن اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو دنیا کی محبت اتنی خبیث چیز ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کی مخالفت پہ لوگ کھڑے ہو گئے. کون لوگ تھے وہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. یعنی ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا سواری پائی ہے، کیا سواری پائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے. یہ کس کی مطلب وہ ہے تصدیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے، ہاں جی یہ کس نے فرمایا ہے. پھر یہ دیکھو سیدہ شباب اہل جنہ، ابھی آپ ماشاء اللہ خطبہ میں پڑھیں گے نا سنیں گے، سیدہ شباب اہل جنہ جی کون سے؟ حسن اور حسین. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کون سے؟ سیدۃ النساء. ہاں جی تو یہ مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں ہم، پھر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، موٹی سی بات ہے. چہلدی شریف ایک ہے جو کہ حضرت مولانا تانیب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے صحیح احادیث شریف سے، درود شریف کے جو سیکھے ہیں اور سلام کے، وہ جمع کیے اور اس کو حضرت مولانا زکریا صاحب مینو آن لے لیا ہے، اپنے فضائل رمضان میں، فضائل درود میں شامل کیے. آپ اس میں دیکھیں 25 سیغے درود کے ہیں، اس میں غالباً 22 اس میں آل آتا ہے. اب درود ابراہیم میں بھی کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم انک حمید مجید، اللہ بارک علی محمد و آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم انک حمید مجید، بار بار ساتھ آل آتا ہے. آخر ہم لوگ بہرے تو نہیں ہیں، پاگل تو نہیں ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. اس کا بار بار آنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ایک مقام ہے نا، ان کا ایک مقام ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کی محبت اتنی خبیث چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنے بڑے لوگوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے. یقین جانے میں دعا کرتا ہوں الحمدللہ اس بات کی کہ اللہ مجھے کسی ولی اللہ کے مقابلے میں نہ آنے دے، کیونکہ فرماتے ہیں جس نے کسی ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کی اللہ پاک کے ساتھ وہ اعلان جنگ ہے. تو اگر یہ حضرات اولیاء اللہ نہیں ہے تو پھر کون تھے اولیاء اللہ؟ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجد، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جو بھی بڑا سے بڑا ولی ہو ان کو ملتا ان کی وجہ سے، آل بیت کی وجہ سے. اگر کوئی نہیں جانتا تو میں ان کو مکتوب شریف دکھا سکتا ہوں، ہمارے پاس ہے. ہاں جی تو اس کا مطلب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا ہے، اور پھر ان کے کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون، بہت خطرناک بات ہے. تو اس سے تو ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھو کچھ لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. تو یاد رکھو دین جو ہے نا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس تین ذریعوں سے آتا ہے، عام صحابہ، امہات المؤمنین اور آل بیت، جن نے تینوں سے لیا پورا دین لیا، جن نے تینوں سے نہیں لیا، کسی سے لیا کسی نہیں لیا تو ناقص دین لے لیا، اور جس نے کسی کی مخالفت کی اس نے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آخر ان تینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے نا، کچھ تو میں نے بتا دی ہے نا، عام صحابہ کے بارے میں بھی ہے، وہ کیا ہے، اصحابی کا نجوم بے اقتدے تم اہتدے تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، مان علیہ و اصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں، تو صحابہ کے بارے میں امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے، تو ان میں سے جو جس کی بھی مخالفت کرے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے پاس کیا رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو اس وجہ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مخالفت کسی کی نہ کرو، سب سے لو، اگر پورا دین لینا چاہتے ہیں صحابہ سے بھی لو، اہل بیت سے بھی لو، امہات المؤمنین سے بھی لو، ورنہ پھر خالی رہ جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بعض لوگ ریئیکشن میں آ کر، جو لوگ صحابہ کے مخالف ہیں وہ اہل بیت کے حق میں ہوں، او ہو پھر ہم بھی اہل بیت کے مخالف، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی ان کی وجہ سے کیا، میں نے مجدد صاحب کی مثال دی، ساری عمر انہوں نے صحابہ کرام کے مخالفین کی مخالفت کی، لیکن بتایا کیا، بتایا یہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ریئیکشن میں نہیں آنا چاہیے، ہم لوگوں کو صحیح بات اپنانی چاہیے، وہ صحیح بات کیا ہے، یہ سارے حق پر تھے، یہ سارے حق پر تھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، برحمتک۔